السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
نمازوں کا کیا حال ہے؟
الحمدللہ.
آپ ایک دوسرے سے بھی پوچھا کرے تمہاری نماز کا کیا حال ہے، تمہیں کیسا لگ، کیونکہ ہمارے پاس جو گفتگو کے موضوعات ہوتے ہیں بس معمولی ایسے ہی ادھر ادھر کے ہوتے ہیں، کوئی میننگ فل نہیں ہوتے. ہم جب آپس میں باتیں کرتے ہیں یا کسی سے بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیا اس بات کی واقعی ضرورت بھی ہے. تو باتوں کے موضوعات ڈھونڈ کے رکھا کریں، سوچ کے رکھا کریں کہ کس سے ملاقات کے وقت مجھے کیا بات کرنی ہے. ایک ہوش مند زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ لائف کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے. کوالٹی کن چیزوں سے بنتی ہے؟ کوالٹی لائف کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹیو، بامقصد. جو پروڈکٹیو ہوتی ہے تو پھر ایسا انسان تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی بامقصد کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آپ کی نماز کیسے جا رہی ہے، آپ کو نماز میں، آپ اپنی نماز کو کیسے بہتر کرتے ہیں، آپ کو نماز میں کیا چیز پریشان کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، پھر بات سے بات نکل چلتی ہے. پھر ایک دوسرے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ دوسرے کے کام آتی ہیں. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
جی، پیج نمبر 23 سے تعوذ پڑھیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں. باللہ، اللہ کی. من الشیطان، شیطان سے. الرجیم، مردود. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نیکسٹ تعوذ پڑھیے.
اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ.
اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من الشیطان، شیطان سے. الرجیم، مردود. من حمزی ہی، اس کی اکساہٹ سے. و نفخی ہی، اور اس کی پھونک سے. و نفتی ہی، اور اس کے وسوسوں سے. اے اللہ، بے شک میں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس تعوذ کے بارے پہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جو دوسرے نمبر پر ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے لگتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتے، اور پھر یہ پڑھتے: اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. پیچھے دعا میں نے کافی تفصیل سے آپ کو ایکسپلین کر دی تھی، یہاں پر ہم تھوڑا سا ریویو اس کا کر لیتے ہیں. اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. باللہ، اللہ کی. من الشیطان، شیطان سے. الرجیم، جو مردود ہے. اور شیطان کا لفظ کس سے مشتق ہے؟ شیطان سے، ٹھیک ہے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو دور چیز چلی جائے اس کو شیطان کہتے ہیں. تو شیطان جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، انسانوں کے مزاج سے دور ہے، ہر خیر کے کام سے دور ہے. اور شیاطین کتنی قسم کے؟ 2. کون کون سے؟ شیاطین الجن اور شیاطین الانس. جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جنوں میں سے تو مشہور شیطان ہے، کان من الجن، ابلیس. اور انسانوں میں سے وہ لوگ جو لوگوں کو شیطان کی طرح کفر، شرک، گمراہی، گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، گناہ کے کام کی دعوت دیتے ہیں. کبھی آپ کا واسطہ، سابقہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کو گناہ کی دعوت دیں؟ یہ دعوت معاشرے میں بہت عام ہے، اور اب دیکھیں کہ اس کے لیے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے تو اس سے یہ ملٹی پلائی ہو گئی ہے. اور یہ دونوں قسم کے شیطان انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے جو انبیاء والا کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی شیطان پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انسانی شیاطین جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. جنوں کا شیطان تو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اندر خیال ڈالتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان تو علل اعلان دعوت دیتا ہے برائی کی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں قسم کے شیاطین سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جائے، اللہ کی حفاظت طلب کی جائے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور انسانوں کے بھی جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی سینے میں تو نہیں، لیکن پہلے آپ کے خیالات پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کو برائی خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، غلط کاموں میں بڑے بڑے فائدے بتاتے ہیں، اور پھر انسان ان کی باتوں میں جھانسوں میں آ جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ کہہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو دونوں طرح کے شیطانوں سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں. یاد رہے کہ اللہ مجھے برے انسانوں سے بھی بچا جو برائی کی دعوت دیتے ہیں، اور مجھے برے شیطانوں سے یعنی جنوں سے بھی بچا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسی مجالس سے بھی دور رہنا چاہیے جہاں شیطانی کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ کون سی مجالس ہوتی ہیں؟ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں ہمیں خاص طور پر اس سے منع کیا گیا کہ اگر کسی مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر کیا کرو، وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر پہلے سے پتا ہو تو جاؤ ہی نہیں، اور اگر وہاں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہونے لگی ہے تو وہاں سے آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں. اور جب وہ یہ حرکتیں ختم کرے تو دوبارہ، چاہے آپ کے رشتے دار ہوں، چاہے آپ کے گھر والے ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ ناسمجھ لوگ ہمارے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. اچھا اب تمہیں یہ بات سوچی، اور اب تم یہ کرنے چلی، اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی باتوں میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں دینی شاعر کا. اور کچھ چیزوں کا تو بہت ہی زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ ایمان برباد کرنے والے ہوں، دین کا مذاق اڑانے والے ہوں، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں تو ان کے سوشل بائیکاٹ کی تو ضرورت نہیں، آپ ان سے بات چیت کریں، لیکن جو ہی وہ ایسی کوئی بات کرے تو آپ کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ جانی چاہیے، آپ کی ناگواری ان کو محسوس ہونی چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے آپ فزیکلی وہاں سے اٹھ نہ سکیں، کیونکہ بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ جہاں سے آپ نہیں اٹھ سکتے، پاسبل نہیں ہوتا، تو پھر آپ اپنے دل سے وہاں سے دوری اختیار کر لیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یا اللہ میں ان باتوں سے قطعاً راضی نہیں. یہ طریقے آپ کو آنے چاہیے. دین پر عمل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز اچھی پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا صدقہ کر لیں اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی فضول باتیں لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی شروع کر دیں. یہ دین نہیں ہوتا. دین جو ہے نا وہ پورے کا پورا، ہمیں کیا کہا ہے، صبغت اللہ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی ہمارے ہر چیز میں اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. تو اس میں چاہے کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، میل ملاقات ہے، گفتگو ہے، کچھ بھی ہے، ان سب چیزوں کے اندر ایک پاکیزگی ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انسان شیطان سے بچنے کے لیے دعا تو کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان شعوری کوشش بھی کرے کہ جب کوئی نیگیٹو خیال، برا خیال، منفی خیال آپ کے اندر آئے تو آپ اللہ کی پناہ فوراً لیں، اپنے خیال کو جھٹکیں، اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کریں. اور خصوصاً شیطان جو ہے وہ نماز میں وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، اس وقت تو وہ اتنا ہوشیاری سے کام لیتا ہے نا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بلوا دیتا ہے یا فوراً آپ کی خیالات اچک لیتا ہے اور آپ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں اور پہنچے ہوئے آسمان پہ ہوتے ہیں، کہیں اور ہی پہنچ جاتے ہیں، تو نماز کا مزہ ہی خراب کر دیتا ہے. اور پھر وہ پلٹ پلٹ کے وسوسے ڈالتا ہے، قرآت میں خلل ڈالتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک سورت آپ کو اچھی طرح یاد ہوتی ہے، پکی یاد کہ آپ کبھی نہ بھولیں، لیکن جو ہی نماز میں پڑھنے لگتے پتہ نہیں یہ تا ملون تھا یا یا ملون تھا، پتہ نہیں یہ بعد ازالک تھا یا من بعد ازالک تھا، یعنی اس طرح کی چیزیں وہ قرآت کے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی شیطانی وسوسہ، شیطانی کام ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ یہ دیکھیں نا، نماز شروع کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بچیں گے. اسی طرح جو لوگ حفظ کر رہے ہیں، مثلا سبق سنانا ہوتا ہے ان کو، تو وہ سناتے ہوئے بعض اوقات پکا یاد کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو پورا یاد تھا اور اب مجھے بھولنے لگ گیا بیچ میں، تو وہ بھی اس دعا کو نا ریپیٹیڈلی پڑھا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اپنے اوپر پھونک لیا. ٹھیک ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرآت کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملت کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو، تھو 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 ایسے کر کے. وہ کہتے ہیں پس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ تو انشاءاللہ پھر آپ نہیں بھولیں گے. اسی طرح رکعتوں میں کبھی شک پڑا آپ کو، 2 پڑی کہ 4 پڑی؟ بہت اونچی سے بہت آیا جی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتا نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی یا طاق میں، یعنی 2 پڑھی یا 3 پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اسے جفت اور طاق کا پتا نہ چل سکے تو اسے سہو کے 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ 3 پڑھی کہ 4، تو اس کو 3 بنا کے ایک اور پڑھ کے آخر میں 2 سجدے کر لیں سلام پھیرنے سے پہلے، اور پھر اسی طرح خشوع کو اچک لیتا ہے. یہ تو بہت دفعہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں نا، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، یا جو بھی اللہ مباعد بینی یا دیگر دعائیں وہ پڑھ لی، اب سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی خالی اعوذ باللہ تو پڑھتے ہی آپ، لیکن اگر آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اور شیطان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، کیونکہ اور کوئی اس سے ہمیں نہیں بچا سکتا، وہ اتنا سخت دشمن ہے. پھر سورت الفلق اور الناس کی جو قرات ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے صبح شام 3-3 بار، اور اسی طرح نمازوں کے بعد 1-1 بار، پھر آیت الکرسی پڑھنا نماز کے بعد، پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہنا، یعنی روز اپنے معمولات میں شامل کر لیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ حفظ کر لیں اور پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ باندھ لیں. کسی ایک نماز میں ہی آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کچھ دن کے بعد آپ کی سورت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے وہ مصحف عثمانی میں 2 پیج ہوتے ہیں، ایک رکعت میں 1 پیج پڑھ لیں، دوسرے رکعت میں دوسرا پڑھ لیں. مثلا فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، لمبی نماز پڑھنی ہوتی تو آپ 2 پیج بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ منیمم ہے. جن کو ماشاءاللہ زیادہ اللہ نے توفیق دی وہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں تو صرف اس وقت آپ کو ترتیب بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے، چھوٹا چھوٹا قدم اٹھانے سے انسان پورا پورا سپارہ پڑھ جاتا ہے. میری ایک اسٹوڈینٹ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے حفظ کی کیسے ریویژن کرتی رہتی ہیں، تو کہتی نمازوں میں ہی کرتی ہوں، میں تو صبح سے شروع ہو جاتی ہوں اور جو دن کا میری روٹین ہوتی ہے وہ میں عشاء تک پوری کر لیتی ہوں. تو ہر انسان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی، لیکن اس سے انشاءاللہ آپ سورۃ البقرہ کے ساتھ لازم رہیں گے. اگر نہیں بھی حفظ تو جتنی بھی حفظ ہے اس میں سے اتنا کر لیں، یا ویسے کھول کے 2 پیج پڑھ لیا کریں. سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت خصوصاً شام کے وقت، فی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار جو دن میں پڑے گا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور بہت زیادہ باتیں، اور بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا، اور بہت زیادہ سوشلائزنگ، یہ بھی شیطان کو دعوت دیتی، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور نماز میں قرآن مجید کی قرآت سے پہلے، یعنی جو پہلی رکعت ہوتی ہے، اس میں ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ شیطان انسان کی فکر اور سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے نا، اور پھر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. تو اس لیے ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا کہ ایون آپ سب سے بہترین کام کرے ہو، نیک ترین کام کرے ہو، پھر بھی آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اللہ میں نہیں اس سے بچ سکتا، یہ میرا دشمن ہے، آپ مجھے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہو جاتا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
The most neglected part in our salah is actually tawuz. ہم اس کو فٹافٹ جلدی سے اسپیڈلی پڑھ لیتے ہیں، اینڈ دین وی فوکس کہ بھی فاتحہ پڑھیں گے، اس میں مخارج اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایون وی فارگیٹ اباؤٹ دی مخارج کریکٹلی اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. بٹ دی تھنگ از کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی صلاح کو سیکیور کرنا ہے، لائک اٹس دا موسٹ پریشیس تھنگ. ہمیں اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب جتنا پریشیس ہم اس کو سمجھیں گے، اتنی ہی اسٹرانگلی ہم تاوز پڑھ کر اس کو سیکیور کریں گے.
آپ سوچیں نا کہ کسی بڑے انسان سے انسان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ کتنا سیکیور فیل کرتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکیور کب فیل کرتا ہے؟ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو ٹرسٹ ہے ان پہ، حالانکہ اس کی سمجھ کتنی ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ ہے کہ میں کہاں سیکیور ہوں. تو کیا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم سب سے زیادہ سیکیور کہاں ہوں گے، کس کے ساتھ تعلق بڑھا کے سیکیور ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو جس کو یہ سمجھ آ جائے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ہر تعلق سے بالا کر لیتا ہے، سب سے زیادہ اس کی فکر کرتا ہے. وہ لوگوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، ہاں اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کر سکتا ہے، اور اس ناراضگی کو برداشت بھی کر سکتا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ نا، ہم اپنے پیاروں کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتے کہ ہائی یہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، زیادہ سے ناراض ہوگا تو پھر سو وٹ، اگر اس کو میرے سے سچی محبت ہے تو وہ واپس آئے گا، نہیں ہے تو ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
الحمد، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر نہ المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، و اور لا نہیں، الضالین گمراہ ہونے والوں کا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا. یا نوٹ بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا جائے جو کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہو. سورۃ فاتحہ نماز کا ایک رکن ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. ایک اور روایت میں ہے، ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے. اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ رب اور بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قراءت نہ کی تو وہ ناقص ہے. 3 مرتبہ فرمایا، پوری ہی نہیں. ابو ہریرہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے، یعنی میرا بندہ جو مانگے گا اسے وہ ملے گا. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور اگر آپ کہہ ہی نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا، پڑھی نہیں رہے، پڑھی نہیں. اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے. پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے. یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے. اور جب وہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، یعنی وہ ہدایت مانگ رہا ہے اس کو مل جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو نا ایک سانس میں نہ پڑ جائیں سارے، ہر آیت پر وقف کریں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی ہے. حمد کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، یعنی کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر، کسی عمدہ فائدہ مند چیز کو دیکھ کر دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کا اظہار حمد ہوتا ہے، اور یہ بے ساختہ بھی ہوتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں نا ایک دم، تو جو دل کے جذبات ہوتے ہیں ان کا اظہار لفظوں میں ہوتا ہے. اور انسان جب کائنات میں دیکھتا ہے تو طرح طرح کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، کتنی بے شمار چیزیں ہیں الحمدللہ کہنے کی، بے شمار. اگر ہماری نظر کام کرتی ہو، نہ کرتی ہو تو پھر تھوڑی سی اینک لگوا لیں اور چیزوں کو دیکھا کریں اور غور سے دیکھا کریں. غور و فکر کا عمل جو ہے نا وہ ہر وقت جاری رہنا چاہیے، یہ نہیں رکنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ آپ کے دماغ نے کوئی کام تو کرنا ہی ہے. مثبت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ منفی آ جائے گا. اور یہاں پر کیوں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں؟ کیونکہ وہ رب ہے. کس کا؟ العالمین، سارے جہانوں کا رب. اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، وہ ہمارا مدبر ہے، اس نے ہماری تقدیر بنائی، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، اور پھر وہ تربیت بھی کرتا ہے. رب وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، اس نے ہماری تربیت بھی کی ہے، صرف ہماری نہیں سب کی، کہ کس کو کیا کرنا ہے، چیونٹی کا کیا کام ہے، شہد کی مکھی کا کیا کام ہے، اونٹ کا کیا کام ہے، اور ان کو ان کا سارا کام سمجھا دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد. پھر ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رحمان وسیع رحمت والے کو کہتے ہیں، اور رحیم جس کی رحمت مخلوق تک پہنچنے والی ہو. رحمان وہ جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور رحیم جو باریک دقیق نعمتوں سے نوازتا ہے. ان الفاظ کو کیوں لایا گیا ہے؟ کہ اسی کی وجہ سے ربوبیت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. جو رب کہنے پر تعریف تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اس کی مزید الیبوریشن ہے. اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی. اور پھر مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اس میں تعریف کی کون سی بات ہے؟ کہ جس نے دنیا میں سب کچھ دیا ہے وہ آخرت میں بھی ہر چیز کا مالک ہوگا، اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. تو تعریف کے لئے جو صحیح صحیح بدلہ دے کسی کو، اس کے کام کا صحیح اجرت دے، اس کی تعریف ہوتی ہے یا نہیں؟ مثلا آپ نے کہیں کام کیا اور آپ کو نہ صرف یہ کہ اتنا ملا جو آپ کے ساتھ طے ہوا تھا بلکہ اس سے زیادہ ملا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے امپلائر کی کیا کرتے ہیں آپ؟ تعریف کرتے ہیں ہر جگہ. آپ کو پتا مجھے کبھی نہیں بھولتا، فلاں جگہ میں نے کام کیا تھا اور انہوں نے میری بیجی سے بڑھ کے مجھے دیا. آپ کسی رکشے وغیرہ پر سفر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کتنا بنتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا دینا ہے. ابھی بچے آئے ہوئے ہیں ان ہالیڈیز پہ، تو بیٹا مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے کہ میں ماما جب بھی سفر کرتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ، تو ہر دفعہ اتنا میں نے لازمی دینا ہوتا ہے، اس کا جو بھی بنے وہ اس کا حساب اس کے پاس. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ احساس ہے کہ یہ لوگ جو سارا دن محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ دیں. اور اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دیتا ہے یہ بتائیے. ایک نیکی کرو 10 گنا زیادہ. تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بس ٹھیک ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں ہمیں نیکی کی 10 گنا. اور صرف 10 گنا نہیں، آپ بتائیے آپ نے کس کو کبھی 10 گنا دیا ہے؟ اس کا کسی کے احسان کا بدلہ 10 گنا دیا ہو آپ نے کبھی؟ اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہماری تعریفیں ہوتی رہیں، اور فلاں نے ہماری تعریف کیوں نہیں کی؟ تو مالک یوم الدین، شکر ہے اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اور ہر چیز کا مالک وہ ہے وہاں، اور جس کو جتنا چاہے دے دے، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی آنی بھی نہیں. تو اس پر الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، تو ہی تعریف کا اصل مستحق ہے، یہ تو اپنے بندوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے گا. کیا کوئی آپ سے کہے کہ میری نیت بڑی اچھی تھی، آپ اس کو شاباش دیں گے؟ کہیں گے تم نے کام ہی نہیں کیا تو تمہیں کس بات کا کچھ دوں میں؟ کوئی نیت پہ اجر نہیں دیتا ہمیں. کسی کو بھی آپ جا کے کہیں میری نیت بہت اچھی ہے اور میں یہ واقعی یہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن بس کر نہیں سکا، تو اب آپ مجھے کوئی انعام وغیرہ دے دیں، کبھی نہیں. تو پھر ہم انسانوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن اللہ کی تعریف کتنی کرتے ہیں؟ کتنی کرتے ہیں اللہ کی تعریف؟ ہم حق نہیں ادا کر رہے جتنا اس نے ہمیں دیا ہے نا. اور ہر نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی روح نہیں ہوتی کہ الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں. رب العالمین. اب آپ دیکھیے, اگر آپ ہر روز صرف ایک جملہ یاد رکھے الحمد للہ رب العالمین, اور رب کا معنی صرف یاد رکھے, اللہ نے مجھے کھلایا پلایا, اللہ نے مجھے یہ بات سکھائی, میری تربیت کی, اور تربیت صرف کوئی اچھی نصیحت کرنے سے نہیں ہوتی, تربیت اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہم بغیر دیکھے چلے تو تھوڑی سی ٹھوکر کھائیں اور پھر نصیحت پکڑے تو بھی تربیت ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی چوٹ لگتی ہے نا تو وہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. بچے کس طرح سیکھتے ہیں, گر گر کے چلنا سیکھتے ہیں, اور کتنی دفعہ دوڑتے ہوئے گرتے, کتنی دفعہ, کوئی بچہ نہیں بچا ہوگا کہ جس کے ماتھے پہ ڈینٹ نہ پڑا ہو اور اس نے کہیں سر نہ مارا ہو. یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے ان کی زندگی جو ہے نا, اس میں بڑے دھکے پڑنے والے ہیں, سخت جان ہو جاؤ. تو بہرحال اللہ ہی تربیت کرتا ہے. اللہ تیری ہی تعریف, تو ہی رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے, اور میرا بھی رب تو ہی ہے. اور پھر ایاک نعبدو و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت, ہم صرف تیرے غلام ہیں, تیرے بندے ہیں, صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کتنا بے نیاز کر دیتا ہے یہ قول بندے کو, کتنا آزاد کر دیتا ہے بندے کو, ہر غلامی سے آزاد کر دیتا ہے, ہر بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے کہ ہم صرف ایک کے غلام ہیں. اور پھر جو مانگنا ہوتا ہے اسی سے مانگتے ہیں, جو مدد چاہیے اسی سے. صحابہ کرام کا طریقہ آپ کو پتا ہے, سب مینشن کرتے ہیں کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے ہیں. جب بھی ہماری کوئی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو, سب سے پہلا خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کا آنا چاہیے. اللہ پورا کرے گا, اللہ ہے نا, اللہ میرا مددگار ہے. جو بھی ضرورت ہو, یا اللہ, یا ربی, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا حفیظ, یا سلام, جو بھی کہیں پکارے اللہ کو, دیر اینڈ دین, اللہ مجھے یہ چاہیے. اور اس کے بعد ایفرٹ لگائیں, کوشش کریں, ذریعہ ڈھونڈیں کیسے ہوگا. اور پھر اللہ نے آپ کے لیے طے کیا ہوا ہے کہ یہ ڈھونڈے گا تو یہاں آ کے مل جائے گا اس کو, لیکن ہم ڈھونڈتے ہی نہیں, پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. تو بہرحال عبادت کی روح کیا ہے؟ اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھنا, اللہ کا غلام سمجھنا, عاجزی اختیار کرنا, اور اللہ کو بڑا سمجھنا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے, تو صرف اس سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہی سب کچھ دے سکتا, ہماری ہر طرح کی روحانی, جسمانی, ذہنی, ہر طرح کی ہماری ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے, اور کسی کے پاس یہ سب کچھ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم اللہ کی غلامی چھوڑ کے بندوں کی غلامی اختیار کرتے ہیں, ان سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں, اور ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی مدد کریں گے. اور پھر کچھ لوگ تو بتوں سے اور پتہ نہیں کس کس سے مانگتے رہتے ہیں. تو عبادت کے لائق تو وہی ہے نا جس نے پیدا کیا ہے. جس نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا تو ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ سمپل سا فارمولا ہے. ایسے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں نا, ان سے صرف سمپل سے معصوم سے انوسنٹ کوسچن کرنے چاہیے کہ جیسے مثلا آپ دیکھیے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اسٹیچوز بنا بنا کے لوگوں نے رکھے ہیں, یا ویسے پتھر کے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں, تو ان سے کوئی پوچھے کہ ان کے کچھ کارنامے بتائیے, جن کے آگے آپ سر ٹیک رہے ہیں, ان کے کوئی کارنامے بتائیے, انہوں نے کیا کیا کیا, ایک کام بتا دیں ان کا جو انہوں نے کیا ہو. چلو اگر کسی درخت یا کسی اور چیز کو پوچھتے یا کسی گائے وائے کو پوچھتے ہیں تو پھر بھی تو دودھ دیتی ہے اس لیے, اور وہ پھل دیتا ہے اس لیے, لیکن ایک پتھر کا ٹکڑا کیا دیتا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں یہ سمبالک, ابھی سمبالک بھی کیوں بنایا جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں, اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں کچھ. تو بہرحال مدد اسی سے مانگیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, عبادت اسی کی کریں جس نے آپ کو رزق دیا ہے, جس نے آپ کی ہر ضرورت پوری کی ہے. ہم ظاہر میں اٹک جاتے ہیں, جو ہاتھ ہمیں دے رہا ہوتا ہے نا, ہم بس صرف اس کے رہ جاتے, اس سے آگے نہیں جاتے. وہ تو اسباب ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تو نہیں پھینکتے آپ کے لیے, وہ مختلف ذرائع سے آپ کو دیتے ہیں نا. بارش آسمان سے اترتی ہے, نباتات زمین میں اگتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے آپ کو رزق روزی ملتی ہے. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم تو پہلے ہی سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں, تو پھر دوبارہ کیوں مانگے ہم سیدھا رستہ؟ کیا مطلب ہے استقامت؟ ویری گڈ, استقامت کے لیے کہ اللہ اسی پہ چلاتا رہے, اسی ہدایت پر ہی قائم رکھ ہمیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا ہر کام ہی ٹھیک ہوتا ہے؟ پتہ نہیں آپ دن کے آخر میں کوئی محاسبہ کرتے ہیں کہ نہیں اپنا, کیا واقعی ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا ہمارے وقت کا استعمال صحیح ہوتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہماری نمازیں بالکل ٹھیک ہیں, ہم قرآن بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں, ہمارے تعلقات اور معاملات اور لوگوں کے حقوق ہم پورے پورے ادا کر رہے ہیں, یا جو ہمارا کام ذمہ داری ہے پڑھنے پڑھانے کی ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کون سا کام ہے جو ہمارا ٹھیک ہے؟ ہمیں تو ہر لمحہ رہنمائی کی ضرورت ہے, جتنی ہے کافی نہیں, اور چاہیے. اور جو ملی ہوئی ہے اس پہ استقامت چاہیے. ہر روز حالات بدل رہے ہیں، ہر روز ضروریات بدل رہی ہیں، تو ہر روز ہمیں مزید ہدایت چاہیے. اور جس کو دنیا میں صراط مستقیم مل گیا، اس پہ چلنے کی توفیق مل گئی، اللہ اس کو انشاءاللہ جنت تک بھی پہنچا دے. تو یہ جنت مانگنے کا ایک طریقہ ہے. اور پھر یہ کہ ان لوگوں کے رستے پہ نہیں جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، کیوں نہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جائے گا. اور بھٹکنے والوں کا رستہ نہیں چاہیے. لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہم تو انہی لوگوں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں. کسی لڑکی کا نان محرم کو اپنے بال دکھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سب کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اگر ہم خود ہی ایسا کوئی کام کریں تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ وہ بھی غلط ہے نا. پھر ہم حجاب اوڑھتے ہوئے کیوں نہیں پراپر طریقے سے لیتے کہ پورے کا پورا صحیح طور پہ کور ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اس معاملے میں کہ عورت اپنا سینہ ڈھانکے؟ کوئی ہے؟ کتنے ہی حجاب کرنے والوں کا، ابھی چھٹی ہوگی نا، باہر جا کے دیکھیے گا کتنی ہی بہنیں حجاب کیے ہوئے لیکن سینے ان کے کیا ہے؟ حجاب گردن میں ہے، سینے پہ نہیں ہے. سینے کا تو واضح وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اتنا تاکیدی حکم ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہماری عقل کہاں ہے؟ کیوں نہیں چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی؟ تو کیا وہ جو اللہ کا حکم مان رہی ہے اور وہ جو نہیں مان رہی برابر ہو سکتا؟ تو پھر ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں جو مان رہا ہے یا اس کی پیروی کر رہے ہیں جو نہیں مان رہا؟ بتائیے نا، کیا انعام یافتہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ انعام تو اسی کو ملے گا نا جو کام کرے گا، بیکار کو تو نہیں انعام ملتا. کوئی کام نہ کرے وہ انعام مل جائے تو نہیں ہوتا. تو جو علم پر عمل کرتا وہ انعام یافتہ، جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ غضب والا، اس پہ غضب ہوتا ہے. اور جو نہ علم حاصل کرتا ہے اور نہ اس رستے پہ چلتا ہے، نہ طلب ہوتی ہے نہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو، تو وہ تو ویسے ہی بھٹکا ہوا ہے. وہ کہتا نا گیا گزرا کیس ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کس کو فالو کریں، کس کی پیروی کریں؟ بعض اوقات میں یوتھ کو دیکھتی ہوں نا، طرح طرح کے ماڈلز کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، یہ دوپٹہ کیسے اڑا ہوا ہے، یہ کپڑا کیسے پہنا ہوا ہے، یہ ڈیزائن کیسے بنا ہوا ہے، یہ گلا کیسے بنا ہوا ہے، ہو بہو ان کی کاپی جو اللہ کو ناراضگی والے کام کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ مصرفین سے محبت کرتا ہے؟ پھر ہم کیوں اسراف کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا، ہماری عقل کوئی نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو زندگی گزارنے کی باتیں ہیں نا، ان سب میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دوست بنانا ہے تو ان کو بناؤ، یہ ہیں بہترین دوست، کیونکہ اسی رستے پہ چل کے جنت آئے گی. یعنی ہدایت کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ کہ صراط مستقیم مل جائے، ٹھیک ہے، اس کی طرح رہنمائی ہو جائے. پھر دوسرا یہ کہ اس پہ چلا جائے. تیسرا یہ کہ خاتمہ بھی اسی پر ہو. اچھا، سورۃ فاتحہ کی قرات کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک لفظ بولنے سے گناہ معاف، ایک لفظ بولنے سے. لیکن ہم وہ سستی کر کے کھڑے رہتے ہیں منہ میں، دل میں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں. یعنی کچھ لوگ دعا پر بھی آمین نہیں کہتے اور سورۃ فاتحہ پہ بھی نہیں کہتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کیا فائدہ. تو چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں، ان کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں سارے سارے گناہ معاف کرنے کا سبب بنتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات فرماتے تو خود بھی آمین کہا کرتے. تو امام کو خود بھی کہنی چاہیے اور پیچھے والے فالوورز کو بھی کہنا چاہیے اور بلند آواز سے کہنی چاہیے. وائل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولد الضالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے. ٹھیک ہے
استاذہ، نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کی بات ہوئی نا، جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ چونٹیاں کیسے کام کر رہی ہیں، بیسیکلی تدبر اور تفکر کرنا. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہم میں جو چیز کمی ہو رہی ہے نا، وہ آرٹ آف نوٹسنگ دا ڈیٹیلز ہے اور دا آرٹ آف سلوئنگ ڈاؤن، وہ ہماری جنریشن میں سے کم ہوتے ہوتے ختم ہونے پہ آ گیا. کیاوس میں رہتے ہیں نا، ایک ہسل کلچر میں رہتے ہیں. تو ہم کتنے ٹرینڈز فالو کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ٹرینڈ فالو کرنا چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ وی ہیو ٹو لرن آرٹ آف سلوئنگ ڈاؤن اینڈ دین آرٹ آف نوٹسنگ دا ڈیٹیلز. کہ اگر یہ ہم بیٹھے نا کارپیٹ پہ تو غور کریں کہ کارپیٹ کی ڈیٹیلز کیسی ہیں کبھی کبھی، اس چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، تاکہ ہمارے برین میں ایک میسج جائے کہ ہر وقت بیٹھ کے بس سرسری چیزیں نہیں دیکھنی، مگر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، کلرز آف دا فلاورز، کبھی اس آسمان کو غور سے دیکھیں. تو یہ چیز دو آرٹس ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے اپنے اندر، نوٹسنگ ڈیٹیلز اینڈ سلوئنگ ڈاؤن.
پہلا کیا بتایا؟
دا آرٹ آف نوٹسنگ دا ڈیٹیلز،
نوٹسنگ دا ڈیٹیلز
اینڈ دا آرٹ آف سلوئنگ ڈاؤن.
سلوئنگ ڈاؤن،
یس.
دو باتیں میں کروں گی. پہلی، سورۃ الفاتحہ کو جو نماز کا رکن بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس پہ میں نے اوور ٹائم جب غور کیا ہے تو مجھے اتنا زیادہ یہ چیز پروفاؤنڈ لگتی ہے کہ کیسی بھی لائف کی سچویشن ہو, آپ کو کوئی ڈیتھ کی نیوز ہے, آپ کسی سٹریس میں, آپ کسی پریشانی میں, وستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز بھی اٹھ کے پڑھنی ہے تو آپ الحمد سے سٹارٹ کریں. اللہ نے آپ کے اوپر حمد کو لازم کر دیا. ایک دفعہ میں نے اس کو امیجن کیا کہ مجھے, الحمدللہ میری امی حیات ہیں, لیکن اگر مجھے نیوز ملتی ہے کہ شی ہیز پاسڈ اوے, اور اگر پہلی چیز میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو بھی میں اس سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہی کرنے پر لازم ہوں. دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ حمد آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از. اور واقعی اگر حمد کو آپ انٹرنلائز کریں تو آپ کو ورڈز کم پڑیں گے حمد کے.
بالکل سر جی, نماز میں فوکس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اقبال کا ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا, سوچا آپ سے شیئر کروں. جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں.
واقعی جزاک اللہ خیر. اچھے اچھے شعر لے کر آیا کیجیے روز, کیونکہ شعر و شاعری سے نا دماغ بہت کھلتا ہے جو اچھی شاعری ہوتی, اور اگر آپ بار بار ان کو بھی دہرائیں تو آپ اچھا فیل بھی کرتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں آپ, اور پھر ساتھ اپنا آپ بھی نظر آتا.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے پڑھے نماز کے, تقریباً ہر سٹیپ میں حمد اور تسبیح یہ آ رہی ہے مسلسل. اور سورہ فاتحہ میں بھی سب سے پہلے الحمد کے شکر اور تعریف اللہ کی, میرے بندے نے میری تعریف کی. ہر ایک کو تعریف سننا پسند ہوتا ہے نا. مثلاً ہم اگر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا استاذہ نے یہ کہا تو وہ دو دفعہ پیغام سننا چاہیں گے, اچھا استاذہ نے بلایا, کل استاذہ نے بلایا تو میں حیران ہوگی نا, ایک دم پریشان بھی ہوگی, اچھا استاذہ نے بلایا. تو انسان ہے نا, پھر بھی جو بھی ہیں استاذ ہیں ہماری محترم ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. اور دوسری چیز میں کہنا چاہوں گی کہ سورہ فاتحہ
دوسرے لفظوں میں ہمارا حمد کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کرتے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے.
جیسے نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو ہلکی سی اونچی آواز ہو تاکہ ہمیں سنائی
جی دی. یہ بڑا اچھا نسخہ ہے, اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کے اپنے کان سنے جی. سب کو یاد رہے گی یہ بات, سن لی اچھی طرح کہ نماز اتنی آواز میں ضرور پڑے کہ آپ کے اپنے کان سن رہے ہوں. کیونکہ ایک دن میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی خاتون نماز پڑھ رہی تھی, تو اتفاق سے میری ان کے چہرے پہ نظر گئی تو ان کا منہ بند تھا, بالکل بند. میں نے کہا شاید غور کچھ کر رہی ہیں کیا. تھرو آؤٹ میں نے پھر نوٹس کرنا شروع کیا, پھر دوسری رکعت میں پھر بند, پھر تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پھر ان سے بات کی, میں نے کہا آپ کچھ پڑھتی نہیں, کہتے میں اس میں دل میں پڑھتی ہوں. میں نے کہا نو, آپ کو پتا وہ 80s میں ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ, کہتی مجھے کسی نے بتایا نہیں. تو آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی, اسی لیے میں اس کو دہرا دہرا کے کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں گے اس سے بڑا فرق پڑے گا نماز پہ. ہمارے نا طریقے ٹھیک نہیں ہے نماز پڑھنے کے, چھوٹی چھوٹی سنتیں مسنگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازوں میں وہ خوشبو کوئی نہیں ہے.
استاذ بہت اچھا ریمائنڈر تھا. ایک تو جو آپ نے حدیث بتائی نا کہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے, تو مجھے اس نے بہت ہیلپ کیا استاذہ, خاص طور پہ سورہ فاتحہ. آپ نے کہا نا رک رک کے پڑھے, تو مجھے ایک بات بڑی موٹیویٹ کرتی تھی کہ اوہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ استاذہ یہ تھا کہ ہم میں سے نا بہت لوگوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر ڈیسیجن پاور نہیں ہے. تو اس میں آتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, تو میں سوچتی ہوں کہ ہم تھرو آؤٹ دا ڈے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں نا, تو جب آپ کو لگے نا کہ مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا, تو اگر اس آیت پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ یہ دعا ہمارے اندر ڈیسیجن پاور کو بھی سٹرانگ کرتی ہے.
ہم ہر ایک سے کہتے ہیں میں کیا کروں میں کیا کروں.
ساجد جی, جس طرح آج آپ نے سورہ فاتحہ کا بتایا, اس طرح شاید پہلے نمازوں میں کبھی فوکس نہیں کیا تھا, جس طرح آج تفصیل سے اس کو پڑھ کے فوکس ہوا, اور جس طرح باجی نے بتایا کہ آج کا ہم اپنا ٹاسک بنا لیں کہ جس طرح آج ہم نے پڑھا ہے اسی طرح ہم دوسروں کو بھی سکھائیں, تو میں نے بھی اپنا ٹاسک بنایا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کو جا کے جس طرح آج آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح جا کے سمجھاؤں اور ان کو بھی اسی چیز کا فائدہ بتاؤں تاکہ وہ بھی نمازوں میں اس چیز کو خیال رکھے پڑھیں.
اور اس میں آپ دیکھیں, آپ کسی ایک کو بھی سکھا دیں گے نا, وہ جب تک اس کو پڑھے گا نا آپ کو ثواب مفت کا ملتا رہے گا. اوکے, بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. حميد مجيد.